السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله المجتبى، أما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، آج ذی القعدہ کی 25 تاریخ ہے، جن لوگوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا ہے ان کی روانگی کی شروعات ہو چکی ہے، قافلے جا رہے ہیں، کوئی مکہ جا رہا ہے، کوئی مدینہ جا رہا ہے، اپنے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جوق در جوق سارے عالم سے عاشق پروانے اور متوالے، کوئی پہلے بارگاہ نبوی میں پہنچتا ہے اور کوئی مسجد الحرام مکہ المکرمہ پہنچتا ہے، اور اپنے اپنے اسکیڈول کے مطابق فریضہ حج کو بجا لاتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو حج کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کہا ہے کہ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا. بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کی سعادت اس سے پہلے بھی بارہا نصیب فرمائی ہوگی، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم بیت اللہ تو گئے، ارکان حج تو ادا کیے، لیکن احرام بھی باندھا، لیکن حج کی جو روح ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے باطن کا تزکیہ اور اصلاح کر لینا، گئے دیکھا دیکھی سارے اعمال افعال ادا کر لیے اور چلے آئے. تو اس کو کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. پہلے حج کے افعال کیا ہوتے ہیں، اعمال کیا ہوتے ہیں، اس کے اشغال کیا ہیں، اس کی روح کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اسی کا ہی نہیں تھا. لوگوں نے بھی درخواستیں دی اور حج کے لیے چلے گئے، اور وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے گئے. کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا، کہ کفن اپنے کندھے پہ لیے. احرام کی حالت میں یہی ہوتا ہے کہ دو چادریں ہوتی ہیں جو کفن کفایت ہے، ایک نیچے ایک اوپر. تو یہ کفن بردوش جا پہنچا، کفن تو پہن لیا لیکن مرنا نہ سیکھا تھا. تو آگے شاعر اپنی آرزو اور تمنا یہ کرتا ہے کہ تمنا ہے کوئی اللہ والا پھر دعا کر دے، تمنا ہے کوئی اللہ والا پھر دعا کر دے کہ مجھ کو رب کعبہ دولت حج پھر عطا کر دے. تو جنہوں نے حج کیا لیکن حج کی روحانیت کیا ہے، حج کی حقیقت کیا ہے، اور ان کی زندگی میں حج کے بعد تبدیلی نہیں آئی، تو پھر ان کے تعلق سے شاعر دعا کرتا ہے کہ اللہ والا کوئی دعا کر دے تو پھر مجھے دوبارہ حج کو جانا نصیب ہو جائے، اور وہاں میں پہلے سے ہی ساری چیزیں سیکھ کر کے جاؤں، اور حج حقیقت میں جسے کہتے ہیں ان کو ادا کروں، اور حج کی روح وہ فنا، اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، مٹا دینا ہے، کیونکہ کفن سے اسی حالت کی طرف اشارہ ہے، احرام سے اسی حالت کی طرف اشارہ ہے. بہت سے اللہ علیہ کے واقعات درج کیے گئے ہیں فضائل حج میں، حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اسی لیے فضائل حج عام طور پر حج کے ایام میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اچھے اچھے واقعات اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج فرمایا تھا، اور کہاں سے فرمایا تھا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ سے آپ نے حج فرمایا تھا، اور یہ حج فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور وہاں پر دعوت اور تبلیغ میں مشغول رہے، اللہ کی مخلوق کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کی پوری پوری کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور اللہ نے ہجرت میں یہ راز رکھا ہے کہ جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو نصرت خداوندی اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مسلسل تبلیغ اور دعوت مکہ المکرمہ میں کرتے رہے، طائف بھی گئے، ادھر بھی گئے، ادھر بھی گئے، اور اپنا خون بھی بہایا اور اپنے آپ کو تھکایا، رات دن ایک کیے، لیکن وہاں جو نتیجہ حاصل ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا۔ اور یہ سعادت اور یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کے باشندوں کے اندر رکھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے اور کہتے کہ تیری قوم نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، بار بار یہ حسرت کا اظہار فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں پر 10 سال رہے، تو وہاں کی سرزمین تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے ہموار تھی، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو فروغ بخشا، وہاں پر دعوت و تبلیغ کا میدان ہموار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بے انتہا محنت کی، اور انہی کی محنت اور کوششوں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ وہیں رہ جاتے تو شاید ملکوں میں اسلام نہیں پھیلتا، سمندر پار اسلام نہیں پھیلتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منتشر ہوئے، ادھر ادھر گئے، پہاڑوں میں گئے، جو ہے دریاؤں میں چلے گئے، دریاؤں کو پار کیا، پہاڑی راستے طے کیے، قسم قسم کی صعوبتیں برداشت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، میں بات یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے حج فرمایا سن 10 ہجری کے اندر، اور یہ آپ کا حج حجۃ الوداع اور حجۃ الکمال، حجۃ التمام اور حجۃ الاسلام کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بیر علی کے مقام سے احرام باندھ کر روانہ ہوئے اور حج فرمایا۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو جو چھوڑا، کعبۃ اللہ کو جو چھوڑا، وہ صرف اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر، اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر۔ تو جب حجاجی کرام مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں یہ احساس اور یہ شعور اپنے اندر لے کر جانا چاہیے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعوت کا پیغام عام کیا، صحابہ کرام وہاں پر کہیں شہید ہوئے اور کہیں مدفون ہیں، شہداء احد ہیں اور دوسرے، ان سب نے جان کی قربانیاں دی۔ تو تو اسی طرح ہم وہاں سے یہ سیکھ کر کے آئے مدینہ منورہ کی سرزمین سے کہ قربانی کیا چیز ہوتی ہے، دین کیا چیز ہوتا ہے، دین کے لیے کیا کیا قربانیاں چاہیے، کیا کیا صحابہ کرام نے قربانیاں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان اقدس شہید کیے، آپ کے دانت توڑ گئے، آپ کے چہرے انور میں جو خود وہ چڑھ گئی، چہرے انور زخمی ہو گیا، اس ساری چیزوں کی قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچایا. تو بہرحال ہم بھی کئی مرتبہ حج پڑ چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، لیکن جو حج کی روحانیت جو ہمارے اندر آنی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں آئی. ایک مختصر واقعہ جو مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے لکھا ہے اور اس کو حضرت شیخ نور اللہ عمر قدہ نے فضائل حج میں بھی لکھا ہے کہ ایک مرید ان کا حج پر گیا اور حج پر جا کر آیا، واپس ہوا تو حضرت شبلی کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت شبلی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ان سے مختلف سوالات کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ تم نے حج کا ارادہ کیا تھا، حج کی نیت کی تھی، حج کا عزم کیا تھا؟ تو اس مرید نے کہا شیخ کے جواب سوال کے جواب میں کہ ہاں میں نے حج کا ارادہ کیا تھا، میں نے حج کا ارادہ کیا تھا. تو اس وقت کیا تو نے اپنے تمام عزائم کو اور تمام ارادوں کو اور تمام نیتوں کو، تمام ناپاک ارادوں کو تو نے ختم کر دیا تھا، اس کی نیت کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف حج کی نیت پڑھی تھی، میں اللہ میں حج کرتا ہوں، صرف اتنا ہی کہا تھا، اور دوسرے ارادوں کو، دوسرے عزائم کو چھوڑنے کی تو میں نے نیت نہیں کی تھی. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے نیت ہی نہیں کی، تو نے نیت ہی نہیں کی. اور اس کے بعد پھر شیخ نے فرمایا کہ جب تو نے احرام باندھنے کے لیے اپنے جسم سے کپڑے الگ کیے تھے، سلے ہوئے کپڑے الگ کیے تھے، تو کیا تو نے اس وقت یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے آپ کو دنیا کے سارے تعلقات سے الگ کرتا ہوں؟ کیونکہ سلا ہوا جو لباس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، سل کر کے وہ بدن کی زینت بنتا ہے. تو یہ سلنا، سیونگ، یہ جو ہے یہ تعلق کی جوڑنے کی علامت ہے. مختلف درزی ٹکڑے کٹ کرتا ہے، کٹ کرنے کے بعد پھر سیتا ہے، تو سینے کے اندر جوڑ ہے، ملاپ ہے. تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے یہ سوال کیا کہ جب تم نے اپنے جسم سے سلا ہوا لباس الگ کر دیا تھا تو کیا تم نے دنیا کے تمام تعلقات کو، دنیا کے تمام کنکشن کو اپنے آپ سے الگ کر لیا تھا؟ یہ خیال تیرے دل میں آیا تھا کہ نہیں؟ یہ خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا. تو کہا کہ تم نے جو ہے کپڑے ہی نہیں اتارے اور تم نے احرام ہی نہیں باندھا. بہت ہی طویل واقعہ ہے یہ. اس میں میں ایک چیز کی طرف توجہ زیادہ دینا چاہتا ہوں کہ پھر اس وقت بعد میں یہ شیخ شبلی نور اللہ مرقدہ نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو نے لبیک کہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے لبیک پڑھی تھی، تلبیہ پڑھا تھا. اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ لبیک ہے کیا، لبیک حج کا شعار ہے، لبیک حج کا شعار ہے اور حج کی پہچان ہے، حج کی شناخت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی حج کے اندر مشغول ہے. اور حج کے موقع پر ایک لبیک پڑھی جاتی ہے اور ہم روزانہ پانچ وقت جب اذان سنتے ہیں تو اللہ کے دربار میں جب بلاوا ہوتا ہے نمازوں کے لیے تو اس وقت بھی ہم لبیک کہتے ہیں. لبیک کہنے کا مطلب تلبیہ نہیں پڑھتے، لیکن لبیک کے مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوتا ہوں، ہاں میں یہاں پر موجود ہوں. تو لبیک تو نے پڑھی تھی، تو نے کہا لبیک میں نے لبیک پڑھی تھی. تو اس کے بعد فرمایا کہ کیا تو نے لبیک کا جواب بھی سنا تھا؟ تو کہا کہ لبیک کا جواب کیا ہوتا ہے، لبیک کا جواب میں نے نہیں سنا. تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے لبیک پڑھی ہی نہیں، تو نے لبیک پڑھی ہی نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یلبی کہ کوئی مسلمان جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے داہنے اور بائیں جتنے کنکر ہوتے ہیں، جتنے درخت ہوتے ہیں، جتنے پتھر ہوتے ہیں، جتنے ریتلے ذرات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب لبیک پڑھتے ہیں، سارے ذرات لبیک پڑھتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی پورے عالم کی چیزیں، پورے عالم کی چیزیں لبیک پڑھتی ہیں جب حاجی جو ہے اپنی تلبیہ جیسے پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھتا ہے، تو تلبیہ کی یہ فضیلت ہے، لبیک اللہم لبیک کی یہ فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا چاہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ تم نے کہا کہ سوالات کرنے کے لیے آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں ان سوالوں کو بتلاؤں یا تم سوال کرو گے تو میں جواب دوں؟ حدیث کا کچھ مفہوم ایسا ہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ مسائل پوچھنے کے لیے آئے ہو، حج کے متعلق مسائل دریافت کرنے کے لیے آئے ہو کہ اگر کوئی حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے، یہ پوچھنے آئے ہو، اور اسی طرح طواف کے بعد طواف کا کیا ثواب ہے یہ پوچھنے آئے ہو، طواف کے بعد دو رکعت پڑھنے کا کیا ثواب ہے یہ پوچھنے آئے ہو، اور پھر صفا اور مروہ پر سعی کرنے کا کیا ثواب ہے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو، اور پھر عرفات میں کیا ثواب ہے وہ اس کا ثواب پوچھنے کے لیے آئے ہو، اور رمی جمرات شیطانوں کو کنکر کے مارنے کا کیا ثواب ہے وہ پوچھنے آئے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے سوالات، جبکہ ان لوگوں نے ظاہر نہیں کیے تھے، خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیے تھے، تو آپ نے ان تفصیل کے ساتھ ان سب کا جواب ان حضرات کو عطا فرمایا، اور ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ہر ہر عمل کا ثواب عطا فرمایا، اب تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال تلبیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر اس کے حقیقت کا ذہن میں استحضار رکھتے ہوئے اور اس کی روح کیا ہے اس کو رکھتے ہوئے اگر پڑھا جائے تو حقیقت میں تلبیہ ایک بہت بڑی، بہت ہی نازک چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی حج کے احرام میں داخل نہیں ہوتا، اتنا بڑا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، میں تم کو یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور متقی بھی ہوتے ہیں، اللہ والے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کو کون یاد نہیں کرتا؟ اللہ کو دوسرے لوگ بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کو حرام کام کرنے والے لوگ بھی اللہ کہتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کو ظالم لوگ بھی یاد کرتے ہیں، تو اللہ کو تو سب یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر ضرور کروں گا، میں تم کو یاد کروں گا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی شرائط کے ساتھ حلال اور حرام پر عمل کرتے ہوئے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے، شریعت کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جب کوئی بندہ ذکر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ رحمت سے کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے احکام بجا نہیں رہتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، فرائض کو ادا نہیں کرتا اور موقع موقع پہ اللہ اللہ کہہ لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ خدائی وعدہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، قرآن پاک کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو یاد کروں گا، اور اس کو یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی یاد اس کی شان کے لحاظ سے ہوگی، اس کی کیفیت کے لحاظ سے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور جو بدکار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، حرام کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہی کرنا ہے، جب انہوں نے اللہ کہا تو اللہ کو جواب دینا ہی دینا ہے، تو ان کا تذکرہ لعنت سے کرتے ہیں، لعنت سے، بدعا سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، لعنت اور ملامت اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو فذکرونی اذکرکم، جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، اللہ کا نام ہر کوئی لیتا ہے، تو ہمیں ذکر کے موقع پر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کا نام لینے کے موقع پر کہ کہیں میں ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہوں کہ میرا تذکرہ اللہ تعالیٰ لعنت سے فرمائے، بلامت سے فرمائے، پھٹکار سے فرمائے، اور توبہ استغفار ہر وقت کرنی چاہیے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حج کا احرام باندھا اور حج کا احرام باندھنے کے بعد اس نے لبیک پڑھی، اور وہ شخص ایسا تھا جو 70 سال سے لبیک پڑھ رہا تھا، 70 سال سے حج کر رہا تھا، تو اتفاق سے اس 70ویں حج کے موقع پر ایک لڑکا، نوجوان لڑکا بھی ساتھ آیا، اور ان بڑے میاں نے جو 70 سال کے تھے، 70 حج کر چکے تھے یا اس سے زیادہ، عمر زیادہ ہی ہو سکتی ہے، تو 70 سال سے حج کر رہے تھے، تو جب انہوں نے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، تو فوراً آواز آئی لا لبیک، لا لبیک، تیری لبیک مقبول نہیں ہے، تو یہاں کہاں حاضر ہو رہا ہے، تیرا دل اور دماغ کہیں ہے اور تیرے خیالات کہیں ہیں، تیری روح کہیں ہے، اور کر کے میں حاضر ہوں، یہ حاضر ہونا تیرا معتبر نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اذن فی الناس بالحج، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ حکم دیا کہ تم اعلان کر دو لوگوں میں حج کی فرضیت کا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ یہاں پر تو کہے ہی نہیں، میں کیسے اعلان کروں، کس کو اعلان کروں، کس کو سناؤں، یہ تمہارا کام اعلان کرنا ہے، تمہارا کام اعلان کرنا ہے، اور تمہارا کام یقین رکھنا ہے، اور ہمارا کام آگے کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اسی طرح حج کے واقعات سارے کے سارے ایمان اور یقین سے بھرپور ہیں، ایمان اور یقین سے معمور ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچے کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ جنگل میں، پہاڑوں میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو انہوں نے یہ پوچھا حضرت ہاجرہ نے، کیا آپ یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری خبر گیری نہیں ہے، ہمارے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان حضرت ہاجرہ کے جو اس وقت منہ سے بول نکلے وہ قابل رشک ہیں، اذن لا یزیعنا، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، ہمیں رائے گا نہیں چھوڑے گا، ہماری خبر گیری کرنے والا، ہماری کفالت کرنے والا، ہم کو رزق دینے والا، پالنے والا وہی ہے، اذن لا یزیعنا۔ بہرحال کوششوں، دنیا دار الاسباب ہے، اس میں کوشش شرط ہے، تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان رزق کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل کو شدید پیاس لگی تھی، دوڑتی رہی، ادھر جاتی رہی، ادھر آتی رہی، تو اسی لیے سعی کا عمل، اللہ تعالیٰ کو دوڑنے کا عمل، کوشش کا عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کے لیے وہ ایک پسندیدہ عمل قرار دیا گیا دوڑنے کو سعی کے اندر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس بزرگ نے لبیک کہی تو نوجوان بازو کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ چچا جان، آپ نے لبیک تو پڑھ لی، اس کا جواب آپ نے سنا کیا آیا، کیا آنسر آیا؟ میں نے تو لا لبیک سنا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹے، لا لبیک میں نے سن لیا ہے، لا لبیک میں نے سن لیا ہے، کہ اور میں یہ عمل 70 سال سے کرتے آ رہا ہوں، 70 سال سے چلا جو یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو بولے چچا جان، کیوں خامخا جی محنت اور مشقت برداشت کرتے ہو، کیوں جو 70 سال سے لگے ہوئے ہو؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بتاؤ کوئی اور در بھی ہے جہاں میں جاؤں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں، جائیں تو جائیں کہاں، کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو جب بزرگ کو یہ معلوم ہوا کہ ایک نوجوان لڑکے نے یہ بات سن لی, راز فاش ہو گیا, تو وہ بے اختیار جو ہے چیخ پڑے, چلا پڑے اور رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا اللہ کی جناب میں. تو اس کے بعد پھر جو ہے لبیک کی آواز آئی, لبیک کا جواب آیا کہ تمہاری لبیک مقبول ہے. تو پھر اس لڑکے نے کہا کہ چچا جان کیا آپ نے یہ سن لیا؟ ہاں میں نے سن لیا. تو اسی لیے کوشش برابر کرتے رہنی چاہیے کہ اور ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, اعمال بھی ہمارے خوف اور امید کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ سے حسن عزم رکھے, امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری زکات, ہماری حج ہمارے منہ پہ پھینک کر کے مار دی جائے. تو دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور واقعہ میں لکھا کہ ایک شخص, ایک نوجوان لڑکے نے لبیک پڑھی اور جیسے ہی اس کی لبیک مقبول ہونے کی صدا آئی کہ تمہاری لبیک مقبول ہوئی, تو اس نے فوراً جو ہے ایک چیخ ماری اور وہیں جو ہے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی, فوراً روح اس کی نکل گئی. تو بہرحال لبیک کا جواب ہر حاجی سنتا ہے, مگر سننے کے لیے وہی چیزیں شرط ہیں کہ تقویٰ, طہارت یہ ہونی چاہیے, اور ورنہ پھر ہم لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے خالی نقالی کر لیتے ہیں, نقل تو کر لیتے ہیں, اصل ہم کو حاصل نہیں, اصل چیز ہم کو حاصل نہیں ہوتی, جسم حاصل ہو جاتا ہے, روح نہیں ہوتی اس کے اندر. تو اس لیے میرے بزرگو دوستو, اپنی تمام عبادتوں کو اور خاص طور پر حج کو مقبول بنانے کی کوشش کریں, اس کے لیے ساری چیزیں بتلا دی گئی ہیں. اور جو لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حج کو جا رہے ہیں ان کو جو الوداع کہنے کے لیے جائے, یہ بھی بڑی سعادت کی چیز ہے. جب حجاج کرام واپس آئیں تو ان سے جو ہے وہاں دعا کرائے, استقبال کرے, ان کا ویلکم کرے. تو مشایعت اور مطابعت, کہ حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے جانا بھی ثواب کی چیز ہے, اس سے اللہ تعالیٰ اس کو حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور حاجیوں کے آنے کے بعد ان سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ربیع الاول تک جب حجاج کرام واپس آتے ہیں تو ان کی دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں, بشرطیکہ حج کو صحیح معنوں میں کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.